الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 122 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ شرک بدعات کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بدعات مشرکانہ مذاہب میں شریعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ کچھ رسوم قائم کی جاتی ہیں جن کے تحت حلت و حرمت تک کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ شرک کی بھی صاف صاف تردید کر دیجئے، اس لیے کہ یہی دین کی دعوت کا محور ہے، اور ان بدعات کے بارے میں بھی واضح کر دیجئے کہ ان کے ساتھ کسی مصالحت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور پھر بڑی تحدید کے انداز میں بات یہاں ختم کی تھی کہ آپ متنبہ رہیں، اگر آپ نے ان کی بات مان کر ادنا درجے میں بھی کوئی مداہنت اختیار کر لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشرک ہو کر رہ جاؤ گے۔ یہ تنبیہ یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اصل حقیقت کے معاملے میں کوئی مداہنت کوئی مصالحت روانہ رکھی جائے، اور دوسرے یہ کہ اس اصل حقیقت کے نتائج میں یا اس کے ذرائع میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا جائے۔ یہ معاملہ اس طرح کا نازک معاملہ ہے کہ اس میں اگر دو قدم بھی اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو نتیجہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ چیز ان جرائم میں یا ان گناہوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے جن کے ساتھ انسان کا چلنا اگلی منزلوں کی طرف کھینچ لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ شرک، شرک کے مراسم ایک فلسفے کے طور پر قبول کر لیے گئے، رواداری کے انداز میں قبول کر لیے گئے، دوسروں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیے گئے، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ تہذیب کا حصہ بنیں گے، اگلی نسلوں تک منتقل ہوں گے، ان کے بارے میں حساسیت کم ہوگی، اور پھر صرف یہی نہیں کہ حقیقت لوٹ آئے گی بلکہ نئے نئے مظاہر و اشکال یہ نئی قوم خود اختیار کر لے گی۔ اگر آپ غور کریں تو مسلمان قوم کی تاریخ پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جب رومیوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے فلسفے کی سطح پر یا مراسم کی سطح پر مصالحت کا طریقہ اختیار کیا تو یہی نتیجہ نکلا۔ مسلمانوں کو جب عجم سے واسطہ پڑا یا پھر اس کے بعد ہندوستان سے جس کا ہر ذرہ دیوتا ہے واسطہ پڑا تو وہاں بھی ایسی ادنا مداہنت برتنے کے یہی نتائج نکلے۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یعنی مسلمانوں اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا۔ تو اس وجہ سے ان کی پرواہ نہ کرو، ان کی پرواہ نہ کرو، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو فلسفے یہ بیان کر رہے ہیں، جن بدعات کی یہ حمایت میں کھڑے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لو اور اس معاملے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مضمون مقدر ہوا، اس پر اب بات کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है। यानी ये सवाल सामने रख दिया। अब ये जो सवाल सामने रखा है ये असल में उसी पहली बहस से पैदा हुआ है। उस पहली बहस में एक तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए जो इरशाद फरमाई थी कि शयातीन अपने एजेंटों को इल्का कर रहे हैं कि वो इस मामले में भी तुमसे झगड़ें। दूसरी बात ये फरमाई थी कि अगर इनका कहा मानोगे तो इसके नतीजे में तुम्हारे यहाँ भी शिर्क दर आएगा। इन दोनों पर जो दो नोट हैं वो सुन लीजिए। मैंने लिखा है यानी उसी तरह का गौगा बरपा करने की तरगीब दे रहे हैं जो इन लोगों ने अपनी करारदादा बाज़ हुरमतों की हिल्लत का सुनकर बरपा कर रखा है। शयातीन के एजेंट क्या इल्का कर रहे हैं ये एक प्रोपेगंडे का तूफ़ान उठा देते हैं और प्रोपेगंडे के इस तूफ़ान में ये बात बावर कराई जाती है कि देखा आपने ये हमारे अकाबिर को हमारे बुज़ुर्गों को हमारे आबा अजदाद को अहमक करार दे रहे हैं। ये कह रहे हैं उनसे गलती हो गई थी। तो ये सबसे बढ़कर दीन को समझने वाले आ गए हैं। पैगंबरों को इसी से वास्ता पड़ा है। और ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के यहाँ वास्ता नहीं पड़ा जिनके यहाँ मज़हबी रवायत कमज़ोर हो गई थी, जिनके यहाँ मज़हबी रवायत बहुत मनज़्ज़म थी, जैसे कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की कौम, यानी यहूद उलमा हैं, फजला हैं, उनकी किताबों के मुफस्सरीन हैं, एक अजीम तारीख अपने पीछे रखते हैं। उसमें आकर जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने इस तरह की बिदात पर तनकीद शुरू की या गलती बताना शुरू की या वो चीज़ें जो दीन बना ली गई थीं उनके बारे में ये बताना शुरू किया कि दीन में इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो ऐसा ही गौगा बरपा हुआ। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में मबूस हुए वो भी एक मज़हबी गिरोह था। सैयदना इस्माईल की औलाद, काबे के पुरोहित, उनको अरब में मज़हबी पेशवा की हैसियत हासिल थी, उनके यहाँ भी मज़हबी रवायात थी, उसमें भी बिल्कुल यही हुआ। यानी उसी तरह का गौगा बरपा करने की तरगीब दे रहे हैं जो इन लोगों ने अपनी करारदादा बाज हुरमतों की हिल्लत का सुनकर बरपा कर रखा है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपने किसी गलती की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से या किसी बुनियादी फ़लसफ़े पर क्यास करके कुछ चीज़ों को हराम करार दे दिया। ये भी हराम है, वो भी हराम है, ये भी नाजायज़ है। अब जब खुदा का बंदा उठा और उसने अल्लाह की तरफ से रोशनी पाकर ये बताया कि ये हुरमतें जिस तरह बयान की जा रही हैं ऐसे नहीं हैं, इनकी कोई असल नहीं है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, या इनको बयान करने में ये गलती हो रही है, या इनमें क्यास की बुनियादें दुरुस्त नहीं हैं, या इनमें जिन चीज़ों से इस्तदलाल किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, जैसे ही ये बात की जाएगी तो उसमें प्रोपेगंडे का तूफ़ान ये उठता है कि देखिए ये तो बहुत आसान कर दिया ना इन्होंने मामला, हर हराम चीज़ को हलाल करार देते चले जा रहे हैं। यानी वो चंद बातें जिन पर बात हो रही होगी सिर्फ वो ज़ेर बहस नहीं रहेंगी, यही उसलूब इख्तियार कर लिया जाएगा, तो ये गौगा बरपा करेंगे। चुनाचे अपने एजेंटों को बता रहे हैं कि लो अब ये नया दीन लेकर आने वाले तुम्हारे सब बाप दादों को हराम खोर करार दे रहे हैं। यानी जब ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें तुमने की हैं ये तो ठीक नहीं थी, ये नाजायज़ काम थे, या ये बता रहे हैं कि ये जायज़ काम थे, तो गोया ये बराह रास्त तुम्हारे आबा अजदाद पर हमलावर हो रहे हैं। तुम्हारे सब बाप दादों को हराम खोर करार दे रहे हैं जो नज़र और चढ़ावे के बाद जानवरों को अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा करते हैं और उनका गोश्त खाते रहे हैं। यानी वो जानवर जो नज़र के तौर पर बैतुल्लाह में पेश किए जाते, नज़र के तौर पर बुतों के स्थानों पर पेश किए जाते और अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा किए जाते, तो उनका गोश्त खाते रहे हैं। आगे आयत 138 में मुशरिकीन के इस अकीदे का ज़िक्र हुआ है कि वो इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना जायज़ नहीं समझते थे। यानी उनके यहाँ जिस तरह ये सूरत हाल थी कि गैर अल्लाह का नाम लेते थे, इसी तरह अल्लाह के नाम के साथ बाज़ दूसरों का नाम लेते जानवरों को ज़िबा करते वक्त। बाज़ जानवरों के बारे में ये अकीदा पैदा कर लिया गया था कि ये फ़लाँ बुत की नज़र है या ये फ़लाँ स्थान की नज़र है, इसलिए इन पर अल्लाह का नाम लेना जायज़ नहीं है। तो कुरान मजीद ने यहाँ ये बताया कि जैसे ही इन बिदअतों पर तनकीद की जाएगी और जैसे ही ये बताया जाएगा कि ये सब खानाजात फतवे हैं, तो इसके नतीजे में ये अपने एजेंटों को इल्का करके गौगा बरपा कर देंगे। और दूसरी बात की मैंने वजाहत की, लेकिन उस पर लिखा है मैंने कि यानी एक मर्तबा इनके तवहमात से समझौता कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता शिर्क के दूसरे मज़ाहिर भी तुम्हारे इल्म व अकीदा में दर आएंगे। यानी ज़रा सा समझौता किया, कुछ बात मानी, एक आध बिदत के साथ कुछ रवादारी कायम की, नतीजा ये निकलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बिलाखर मुशरिक होकर रह जाओगे। यानी मुशरिक होने का जो अमल है वो बाज़ औक़ात अकीदे में होता है, बाज़ औक़ात मज़ाहिर व अशकाल में होता है। इब्तिदा होने के बाद फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं कि जो इसी पर्दे में इख्तियार कर ली जाएंगी। तो ये दो बातें जो पीछे कही थी उनकी वजाहत कर दी। अब उस पर मैंने अर्ज़ किया कि ये बात उठाई है कि इनकी परवाह ना करो, और फिर ये सवाल किया है कि क्या जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है। यानी एक तरफ एक शख्स है, उसको ज़िंदगी अता हुई, उसके यहाँ भी कुछ नहीं था, गोया वो मुर्दा था, हमने उसे ज़िंदा किया, रोशनी अता फरमाई, अब वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है। और दूसरी जानब वो शख्स है, उस शख्स के मानंद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीखियों में पड़ा हुआ है। कमम मसलहू फिज़ुलमात लैसा बिखारिज मिनहा, किसी तरह से उनसे निकलने वाला नहीं है। यानी क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? इस पर अलबयान का नोट है, ये ईमान वालों की तमसील है। यानी ये जो फरमाया कि मुर्दा थे ज़िंदा कर दिए, ज़ाहिर है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग मज़हबी मामले में गोया के अपना सब कुछ खो बैठे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, कुरान मजीद ने उसमें दो बड़े गिरोहों तक की तस्वीर खींच दी है सूरह फातिहा में, कि एक तरफ वो हैं कि ऐसी सरकशी में मुब्तला हुए कि खुदा के गज़ब के मुस्तक हो गए, और दूसरी तरफ वो हैं कि ऐसी भूल भुलैया में उलझे कि अब उनके यहाँ गुमराही के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सूरत हाल तो अहले किताब की थी, इस पर क्यास किया जा सकता है कि बनी इस्माइल का क्या हाल होगा। तो उसके मुकाबिल में ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने फिर ईमान कबूल किया तो गोया मुर्दा थे, खुदा ने उनको ज़िंदा कर दिया। वो हकीकत से नाशना थे, उन्हें हकीकत से आगाही बख्श दी, वो तारीकी में थे, अल्लाह ताला उनको रोशनी में ले आया। ये ईमान वालों की तमसील है। मतलब ये है कि जिन पर कुफ्र व जहालत की मौत तारी थी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की ज़िंदगी बख्शी। यानी यहाँ जो मुर्दा थे ज़िंदा कर दिया, तो ये गोया एक तरह का मजाजी उसलूब है, मुर्दा इस एतबार से कि ईमान नहीं था, ईमान के हकायक से वाकफियत नहीं थी, हर तरफ खलजान और तरद्दुद था, बात बाजे नहीं थी, लगता था बंद दरवाज़े हैं। इसकी बाज़ तस्वीरें हैं जो अरब जाहिली की तारीख में मिलती हैं कि बाज़ सलीमुत्तबा लोग भी जो बुतप्रस्ती में मुब्तला नहीं थे, काबे की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते और ये कहते कि परवरदिगार ये सब तो गलत है, साफ नज़र आ रहा है कि गलत है, ज़मीर कहता है कि गलत है, फितरत कहती है कि गलत है, अकल शहादत देती है कि गलत है, लेकिन तेरी सीधी राह कौन सी है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जानना मुश्किल हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये वो हालत है जिसको बयान किया है कि मुर्दा थे, ईमान की ज़िंदगी बख्शी, और उनकी रहनुमाई के लिए एक ऐसी किताब उन्हें अता फरमाई जिसकी रोशनी में अब वो हक़ो बातिल को अलग अलग देख सकते। ये कहा ना, उसको एक रोशनी अता फरमाई, वजालना लहू नूर यमशी बही फिन नास, अब वो उस रोशनी को लेकर जैसे आदमी के हाथ में शम्मा हो लोगों के दरमियान चल रहे हैं। यानी ना सिर्फ ये कि उनको रोशनी मिली है, बल्कि ऐसी रोशनी मिली है कि वो लोगों के लिए भी तारीकियों को दूर करने का बायस बन सकती है, जिसकी रोशनी में अब वो हक़ व बातिल को अलग अलग देख सकते, हक़ के रास्ते पर चल सकते और दूसरों की भी यही राह दिखा सकते, ऐसी रोशनी उनको मिली है। तो ये कुरान मजीद हम मुसलमानों के लिए भी ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो उसने हमें अता फरमाई है। यानी आदमी अगर इल्म की दुनिया में खड़ा हो, एक तरफ उसके सामने फ़लसफ़े की पूरी तारीख हो, दूसरी जानब उसके सामने सूफियाना मज़ाहिब की तारीख हो, तीसरी जानब अवहाम व जुनून से पैदा होने वाले नुक्ता नज़र की तारीख हो, उसमें जब वो कुरान मजीद को खड़ा होकर पढ़ता है तो ये मालूम होता है कि जैसे आफ्ताब निकल आया, तारीखियों में आफ्ताब निकल आया है, हर चीज़ बिल्कुल वाज़े, हर चीज़ बिल्कुल अपने मकसद से जुड़ी हुई, यानी कहीं इबहाम नहीं, कहीं तरद्दुद नहीं, एक वाज़े नुक्ता नज़र ذات خداوندی یہ ہے، اس کے صفات یہ ہیں، اس کے سنن یہ ہیں، وہ تمہارے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے، یہ دنیا یہ ہے، تمہاری پیدائش اس طرح ہے، اس کے نتائج یہ نکلنے والے ہیں، یہ زندگی اس طرح ہے، اس زندگی کی حقیقت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، ایک ایک سوال جس کا جواب پانے کا کوئی راستہ انسان کو نہیں مل سکا۔ یعنی اگر آپ فلسفے اور صوفیانہ مذاہب کی تاریخ سے واقف ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں مل سکا کہ جس میں یقین کے مقام پر کھڑا ہو کر آدمی کہہ سکے کہ ہاں بات یوں ہے۔ یعنی کیا شعور اصل ہے؟ بہت سے فلسفی بیان کریں گے لیکن آخری نتیجہ کیا ہے؟ کیا مادہ اصل ہے؟ بہت سے لوگ استدلال کریں گے، کیا اس پر اتفاق ہو گیا ہے؟ انسان کے اخلاقی احساس کی بنیاد کیا ہے؟ تجربہ، معاملات، زندگی کا سفر، فکری اور ذہنی ارتقاء، یا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم؟ انسان کے علم کی نوعیت کیا ہے؟ اندر ہے یا باہر سے پیدا ہوتا ہے اور تجربات و مشاہدات کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے سوالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں کہ ان کے جواب دینے کی لوگوں نے کوشش نہیں کی، ان کے جواب پانا ناگزیر ہے، ان کا جواب پائے بغیر انسان کی عقل مطمئن نہیں ہو سکتی۔ انسانوں میں سے جو ذہین لوگ ہیں ناگزیر ہے کہ وہ ان کا جواب پائیں، اس کے بعد ہی وہ زندگی کو ایک ربط و نظام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا مل گیا؟ کیا پا لیا؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید ہے کہ جس کو آپ جب کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان تمام سوالوں کے جواب میں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ فلسفیانہ قسم کے مباحث سامنے رکھ دیتا ہے آپ کے کہ آپ اس کی بنیاد پر رائے قائم کر لیں، نہیں، اس میں خدا بولتا ہے، نظر آتا ہے کہ آسمان کا پروردگار ہے کہ جو ان معاملات میں ایک واضح حکم دے رہا ہے، واضح ہدایت دے رہا ہے، واضح فیصلہ سنا رہا ہے، اس کا ورڈک، اس کا فتویٰ ہے کہ جس کے نتیجے میں روشنی روشنی پھیلتی چلی جاتی۔ تو یہ اس کی تمثیل کی تھی کہ اب امن کا نا میں تنفا یہ انا ہو جالنا لہو نور یمشی بہی فناس کمم مسلح فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، یہ مضمون مقدر ہے، میں نے اس کو کھول دیا۔ کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرمائی جسے وہ لوگوں کے درمیان لے کر چل رہا ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جس کا حال یہ ہے کہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے۔ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، یعنی ادھر روشنی کیا تھی؟ کتاب، ایمان، حقائق کا صحیح علم جو اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کو لانے والے پیغمبر کے ذریعے سے مل گیا۔ تاریکیاں، اس سے مراد میں نے لکھا ہے ظنون و اوہام اور خواہشات و بدعات کی وہ تاریکیاں ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ پیچھے جو تاریکیاں بیان ہوئی ہیں یہ انہی کو یہاں ظلمات کہا ہے۔ یعنی جس وقت آدمی اپنے عقیدے اور اپنے نقطۂ نظر کی بنیاد ظنون پر رکھتا ہے، گمانوں پر رکھتا ہے، قیاسات پر رکھتا ہے، اوہام پر رکھتا ہے، اور پھر انہی ظنون و اوہام کو پس منظر میں رکھ کر اپنی خواہشات کو شریعت اور مراسم کی صورت دے دیتا ہے، قانون کی صورت دے دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو تاریکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو یہاں فی الظلمات سے تعبیر کیا ہے، لیس بخارج منہا، ان سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ زین علیل کا کزال کا زین علیل کا فرینا ما کانو یا ملون، ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ یعنی ان لوگوں نے جب یہ طریقہ اختیار کر لیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظلمتیں ہی ان کے لیے روشنی بن گئیں۔ ان پر بھی البیان کے دو نوٹ ہیں۔ یہ پہلی بات جو فرمائی کہ کسی طرح ان سے نکلنے والا نہیں ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ تمثیل اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے بیان کی گئی۔ مدعا یہ ہے کہ انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ پیغمبر کی ہدایت، انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے اسے وہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، اس کی قدر کریں اور اس کا زندگی بخش پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور ان لوگوں کی خرافات پر کان نہ دھریں جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر اندھیروں میں ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ کسی طرح یہ تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور تم روشنی میں آ گئے ہو۔ تو گویا یہ بتایا کہ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو روشنی والوں اپنی روشنی کی قدر کرو، یہ دیکھو کیا نعمت تم کو عطا ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تاریکیاں کیسی ہیں، یعنی کفر و جہالت کی جس تاریکی کو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، خدا نے وہی تاریکی ان کے لیے پسندیدہ بنا دی ہے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک تاریکی کو انہوں نے اختیار کیا اور اس تاریکی کو اب اپنے لیے محبوب بنا بیٹھے ہیں، ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی اعمال ہیں جن کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے، عقائد ہیں جن کو تاریکی سے تعبیر کیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ تاریکی کو روشنی سمجھ بیٹھے۔ یعنی انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور اس طرح کے مراسم اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یہی چیزیں اس کے لیے بہت محبوب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ خدا کا آستانہ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے آستانوں کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیتے ہیں، دوسرے آستانے ان کے لیے تجلیات کے مرکز بن جاتے ہیں، عقیدت کے مرکز بن جاتے ہیں، ان کی امیدیں ان سے متعلق ہوتی ہیں، وہ دعائیں وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ماتھا وہاں ٹیکتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اس میں ان کو بڑی لذت ملتی ہے، یہی چیز ان کے لیے بڑی محبوب ہو جاتی ہے، اسی کو وہ بہت فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہی درباروں پر اور انہی بارگاہوں میں اور انہی استھانوں پر اور انہی بتوں کے سامنے اور انہی دیوی دیوتاؤں کو وہ گویا اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات پر شرم محسوس کرتے کہ وہ انسانیت کو کن چیزوں کے سامنے جھکا رہے ہیں، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو یا اپنے ہی تصورات کو یا اپنے ہی مضمومات کو کیا حیثیت دے رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو کس کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، یعنی ان کی دعائیں، ان کی امیدیں، ان کی آرزوئیں اور ان کی تمنائیں کن چیزوں سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ ان کو تو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ وہ ایک خداوند کے سامنے جھکے، ان کی پیشانی صرف ان اس کے سامنے زمین پر آئے، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو کس ذلت میں ڈال لیا۔ اس تاریکی میں ہونے کے باوجود وہ اسی کو روشنی سمجھتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ان منکروں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی پیغمبر ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مان نہیں رہے، پیغمبر ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سن کر نہیں دے رہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ چیز کے جس کی غلطی توجہ دلاتے ہی واضح ہونی چاہیے تھی، وہی چیز ہے کہ جو ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن گئی ہے، ان کے لیے بہت بڑی لذت کا سامان بن گئی ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ارشاد فرمایا ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی۔ کس لیے ڈھیل دی؟ کہ اس میں اپنی چالیں چلیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اس کے لیے جو فعل آیا ہے وہ جالنا ہے، اصل میں لفظ جالنا آیا ہے، یہ یہاں امحلنا کے مفہوم میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا۔ یہ میں نے لکھا ہے تاکہ طالب علموں کو توجہ ہو کہ یہاں اگرچہ فعل تو جالا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ درحقیقت امحال کے مضمون کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، جب مجرموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مجرمانہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ کون مجرم ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں انہی بدعات کے علمبردار بن کر ہو کر معاشرے میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے جو دین بنایا تھا، جس کے وہ پیشوا بنے تھے، وہ اس کے مبلغ بن گئے، اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بارگاہیں استوار کر لیں۔ جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چالیں انہوں نے چلنی تھیں، جن بدعات کو انہوں نے خوشما تصورات میں بدلنا تھا، ان چالوں کو عامۃ الناس کے سامنے پیش کر کے ان کو اپنے دام میں لانا تھا، تو ہم چاہتے تو پکڑ لیتے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو ڈھیل دے دی، اور ڈھیل دے دی کہ وہ یہ چالیں جہاں تک چل سکتے ہیں چل لیں۔ وہ خیال کر رہے تھے کہ اس طرح وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس طرح وہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، ان کو اس کا احساس نہیں تھا کہ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشرون، وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا، یعنی وہ خود تباہی کے گڑے میں گر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چالیں بظاہر حق کے خلاف مگر حقیقت میں اپنے خلاف ہی چلتے تھے. اس کے لیے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان میں فعل ناقص عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے. قرآن مجید میں بعض اوقات عربیت کے لحاظ سے بعض چیزیں توجہ دلانے کی ہوتی ہیں طالب علموں کو, تو یہاں پر بھی ایک فعل ناقص حذف ہو گیا ہے. ترجمے میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنا چاہیے. اس طرح کے محذوفات کلام کو بالکل مطابق حال کرتے چلے جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے لیکن وما یشعرون, انہیں اس کا شعور نہیں تھا. چنانچہ آگے فرمایا کہ ہوتا کیا تھا, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, وہ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی, یعنی اب قرآن آ گیا, روشنی آ گئی, اللہ کا نور آ گیا, تو جب کوئی آیت سامنے آتی تو کہتے تھے, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ آیت آتی تھی تو آیت آ کے کیا کرتی تھی, کسی حقیقت کو واضح کرتی تھی, کسی غلطی پر متنبہ کرتی تھی, خدا کا پیغام لے کے آتی تھی. تو علم و عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو اس کے میرٹ پر قبول کیا جائے, لیکن اب دیکھیے کہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ یہ درست ہوگا, یہ بات ٹھیک ہوگی, جیسے یہ بیان کرتے ہیں ایسے ہی ہوگا, لیکن ان کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے یہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے؟ ہم تو اسی وقت مانیں گے کہ جیسے ان کو آسمان سے یہ خبر دی گئی ہے ہمیں بھی دی جائے, ہمیں بھی براہ راست بتایا جائے. تو یہ ایک چال کی پھر مثال دی ہے جو وہ چلتے تھے. پروپیگنڈا کرنا ہے, بات کو اس زاویے سے پیش کرنا ہے کہ مخاطبین اس کے نتیجے میں دعوت سے متنفر ہو جائے, پیغمبر سے گریز کرے, بات سننے سے انکار کرے, یا کم سے کم تذبذبی میں مبتلا ہو کر کھڑے ہو جائے. تو یہ مثال دی اس کی, میں نے اس پر لکھا ہے یہ ان چالوں کی ایک مثال ہے جن کا ذکر ہوا ہے. یعنی پیچھے بیان کیا نا کہ ہم نے بڑے بڑے مجرموں کو مہلت دے رکھی ہے, ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ یہ کریں, چالیں چلیں. یہ تبصرہ کر دیا تھا کہ وہ چالیں یہ اپنے ساتھ ہی چلتے تھے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چالیں ان کے کام آئیں, آخر میں نتیجہ انہی کے خلاف نکلا, لیکن بہرحال چلتے تھے, انہیں اس کا احساس نہیں تھا. آپ یہ بیان کیا ہے کہ اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ چالیں ایسے چلتے تھے کہ ایک آیت آ گئی تو اس کے جواب میں یہ عذر پیش کر دیا. استاذ امام لکھتے ہیں ٹھیک یہی بات جیسا کہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئی, قریش کے اکابر کہتے تھے. یہ قرآن نے ماضی کا حوالہ دیا ہے, لیکن قریش کے اکابر, قریش کے بڑے لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے نا, مختلف قوموں کے اکابر مجرمیہ, تو قریش میں جو اکابر تھے وہ بھی بالکل ایسی ہی بات کرتے تھے. ان کو بھی وہی گھمنڈ تھا جو ان کے پیش رو مستقبلین اور مکذبین انبیاء کو تھا, یعنی ان سے پہلی قوموں میں, ان کے پیش رو ان سے پہلی قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے, ان کو جھٹلانے والے آئے, یا اللہ کی دعوت کے مقابلے میں, پیغمبروں کی دعوت کے مقابلے میں استکبار اختیار کرنے والے آئے, ان کا گمنڈ بھی وہی تھا کہ اگر خدا کسی کو رسالت ہی دینے والا تھا تو کیا اس تاج کے لیے اس کو انہی کا سر موضوع نظر آیا, انہی کا سر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح طنز کرتے, اس طرح تعریض کرتے, آخر مکے یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, چلو مان لیتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہدایت کے لیے, یا اہل عرب کی ہدایت کے لیے, یا ہم قریش مکہ کی ہدایت کے لیے, یا بنی اسماعیل کی ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل کرنا چاہتا ہے, تو یہاں کیا عتبہ نظر نہیں آیا, شیبہ نظر نہیں آیا, ابو الحکم نظر نہیں آیا, ابو سفیان نظر نہیں آئے؟ یہ بڑے بڑے سردار مکہ کے, طائف کے, یہ بین ہی قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے. سورہ زخرف میں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم, یہ ہماری دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف, ہمارے بڑے بڑے سردار یہاں رہتے ہیں, ان میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات جو وہ کہتے تھے تو محض چالبازی کے طور پر کہتے تھے۔ اس سے مقصود ان کا محض اپنی انانیت اور خود فریبی کے لیے ایک پردہ فراہم کرنا اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا تھا۔ سادہ لو عوام دنیوی اسباب و وسائل کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ جن کو دنیا میں بڑا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی یہی بڑے ہوں گے۔ اس ذہن کے لوگ آسانی سے اس قسم کے چکموں میں آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن نے اس بات کو مکر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے، یہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں، تو چلیے مان لیجئے کہ یہ بات واضح ہو گئی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس سے پہلے، جن کو ہم بڑی حیثیت دیتے رہے ہیں، یہ ان پر کیوں واضح نہیں ہوئی، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کم سے کم عوام کے لیے ایک بڑا پردہ بن جاتی ہے، اور اس طرح یہ چال اکثر و بیشتر کامیاب رہتی ہے۔ یہ تدبیر ہے جو اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ایک بچے نے بھی اگر ایک بات کہی ہے اور بات معقول ہے تو قبول کر لی جائے۔ اس کی تردید کرنی ہے، اس کی تردید کرنی ہے تو اس کے استدلال کو موضوع بنایا جائے۔ یعنی اگر تو کسی نے ایک بات کہہ دی ہے اور ایسے ہی کہہ دی ہے تو نظر انداز کر دیجئے، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، آپ اس کو اس زمانے میں لے آئیے، وہ بتا رہا ہے یہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی لگی ہے، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل غلط کہہ رہا ہو، لیکن اس کے جواب میں یہ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں آپ آئیے اور آ کر یہ کہیے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ غلطی بات میں ہوتی ہے، اس کے جواب میں یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی، ہمارے اکابر کے اوپر یہ بات واضح کیوں نہیں ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں بات کے سمجھ میں آنے کا مسئلہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حقیقت کے واضح ہو جانے کا مسئلہ ہے، اور اس وقت اللہ کی روشنی ملنے کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کے بڑے دانشور ہیں، ہمارے یہاں کے اکابر ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم نے ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، انہی کے ساتھ ہمارا معاشرہ قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ قرآن نازل کرنا تھا اور یہ حق واضح کرنا تھا اور کسی غلطی پر تنبیہ کرنی تھی تو ان پہ انتخاب ہوتا، ان کے بتانے کے بعد کون انکار کرتا؟ جدوجہد کی ضرورت ان کو پیش آتی، ان میں سے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا، ہمارے اکابر کے سر پر یہ تاج رکھ دیا ہوتا تو وہ بیان کرتے، ہم پہلے ہی ان کی پیروی کر رہے ہیں، سنتے، مانتے، سر تسلیم خم کرتے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کے ایک شخص کو جس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا ہے، تو وہاں یہ استدلال، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ استدلال کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری خانقاہیں، یہ ہمارے پیشوا، یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے بڑے لوگ، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئی بات کہنے والا یا کسی بات کی تردید کرنے والا یا کسی بات کی غلطی واضح کرنا ہی کرنے والا ہی غلطی پر ہو، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سامنے رکھ کر یہ بتائیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے، یہ تنقید بے بنیاد ہے، اس میں جس غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے میں خود ان کو غلطی لگ رہی ہے۔ یہ شائستہ اور مہذب طریقہ ہوگا جس سے علمی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے مکالمے کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس میں کچھ سنا جاتا ہے، کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر جواب میں بنیاد وہ اختیار کر لی جائے تو پھر اس کے بعد بات کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ سادہ لو عوام کو دھوکے میں ڈال دینا یہ بالکل ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ استدلال بڑا استدلال بن جاتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن کو نازل ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے منتخب کرنا تھا، تو کتنا آسان معاملہ ہوتا کہ ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا جاتا، ہم پہلے ہی ان کی بات مان رہے تھے۔ وہ اگر یہ کہتے کہ اٹھاؤ یہ سارے کے سارے بت، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اب کعبے میں نہیں ہوں گے، تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن وہ تو اسی جگہ کھڑے ہیں، ہمارے اکابر وہی ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے، وہ وہی لوگ ہیں، اور ہمارے اندر کے ایک عام شخص کو اٹھایا گیا ہے اور اٹھا کر اس پر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی. تو اذا جاتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما اوتی رسل اللہ, جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی تو کہتے تھے ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک وہی ہم کو نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. اللہ عالم حیث یجعل رسالته, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے. یہ بڑا سخت جملہ ہے, یعنی جب یہ کہا تو جواب دیا اس کا, اللہ عالم حیث یجعل رسالته, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے. میں نے لکھا ہے یہ جواب اگرچہ لفظاً سخت نہیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نہایت سخت ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے, وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اہل ہر کس و ناقص بن جائے. یعنی اصل میں تو قرآن مجید کو یہ کہنا تھا کہ اہم کو یہ ہیں جن کے سر پر یہ تاج رکھنا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جذبات بھڑکتے, یہ نہیں کہا بلکہ اسلوب یہ اختیار کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس نے فیصلہ کرنا تھا کر دیا اس نے, لیکن اس کے اندر جو سختی چھپی ہوئی ہے اس کو کھولا ہے استاذ امام نے. مطلب یہ ہے کہ یہ منصب رسالت ایسی چیز نہیں ہے جس کا اہل ہر کس و ناقص بن جائے, یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ یہ تاج وہ کس کے سر پر رکھے, اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ یہ تاج وہ کس کے سر پر رکھے, یہ مخمل اور زرپفت کی جھول نہیں ہے جو بسا اوقات گدوں پر بھی نظر آ جاتی ہے. یعنی کہنے کو تو بعض شوقین لوگ اپنے گدوں پر بھی جھول ڈالنے کے لیے کمخواب اور ریشم لے آتے ہیں, یہ مخمل اور زربفت کی جھول نہیں ہے جو بسا اوقات گدوں پر بھی نظر آ جاتی ہے, بلکہ یہ خلعت الہی اور تشریف آسمانی ہے جو انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے. یعنی یہ تاج معمولی تاج نہیں ہے, یہ کوئی دنیوی چیز نہیں ہے. حق کا مل جانا, صحیح بات کا واضح ہو جانا, کسی بڑی حقیقت کا کھل جانا, اللہ کی روشنی مل جانا, اور جب پیغمبر آتے تھے تو اللہ کی کتاب, اللہ کی وحی, یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ایسے ہی کر دیا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہستی ہے, وہ کیا شخصیت ہے. تم اپنے پیمانوں سے دیکھ رہے ہو, تمہارے بڑے لوگوں کو بڑا جاننے کے اپنے معیارات ہیں, اللہ کے معیارات اور ہیں. وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تاج اس نے کس کے سر پر رکھنا ہے, اور اس نے ٹھیک رکھا ہے. یہ پوری بات گویا اس کے اندر مضمر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کسے عطا فرمائے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. کیا کہنے ہیں اس کے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مجرم عنقریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے اور سخت عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیے یہاں جرم کیا بیان کیا ہے, مکاریاں, یعنی ان لوگوں نے چالیں چلی ہیں, یہ لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس طرح کے استدلال گھڑ رہے ہیں, ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں, یہ فرمایا اس کے اوپر. اور پھر اسی بات کی طرف لوٹیے کہ کتنی سختی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے مزید یہ معلوم ہوا, میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے منتخب بھی انہی کو فرماتا ہے جو استاذ امام کے الفاظ میں اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کے لحاظ سے نوع انسانی کے گلے سرسبد نخل فطرت کے بہترین ثمر اور کمال انسانیت کا مظہر اتم ہوتے ہیں. یعنی جن کو پیغمبروں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے وہ نوع انسانی کے گلے سرسبد ہوتے ہیں. یعنی نوع انسانی میں لیڈر ہیں, رہنما ہیں, دولت مند ہیں, اصحاب اقتدار ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پھولوں کی اس ٹوکری میں سب سے بڑا اور سب سے نمایاں پھول ہوں. گلے سرسبد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات ان پر نگاہ بھی نہیں پڑ رہی ہوتی. انسان کو جو فطرت دی گئی ہے اس فطرت کے اوپر پھل آتا ہے, یہ نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. انسانیت اپنے اندر کمالات کے نصب العین رکھتی ہے، یہ اس کمال انسانیت کا مظہر اتم ہوتے ہیں۔ تو یہ اوصاف و صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھتے اور پھر ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں یہ اعتراض کرتے اور یہ چالیں چلتے، فرمایا سا یصیب الذین اجرموا الصغار، اللہ کے ہاں یہ مجرم ان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے، صغار عند اللہ و عذاب شدید، اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، سو یہ ہدایت پانے والے نہیں، ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اب ظاہر ہے کہ اس میں جب یہ کہا کہ سو، تو اس کے بعد ایک مقدر مفہوم ہے کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ چالیں چل رہے ہیں، جب انہوں نے استدلال کا راستہ چھوڑ دیا ہے، جب یہ بات کو اس طرح نہیں سن رہے جس طرح سننی ہے، تو اب یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کا وہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ یہ اس لیے ہر جگہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کا یہ چاہنا علل ٹپ ہے، نہیں، اس کا یہ چاہنا کچھ قاعدوں پر، کچھ سنن پر، کچھ قوانین پر مبنی ہے۔ تو میں نے جگہ جگہ اپنی اس تفسیر میں اس کو قوسین میں بیان کر دیا ہے، اپنے قانون کے مطابق، اس لیے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ ہدایت پا لیں گے، اس لیے کہ ہدایت پانے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اس سے پیچھے اسی سورہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ شرائط کیا ہیں، آدمی جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو۔ اچھا، اب جب جاننے کے لیے سچی طلب کے ساتھ وہ رجوع کرے گا تو بات کہی جائے گی، تو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ جو باتیں پہلے مانی جا رہی ہوتی ہیں ان کے مقابل میں جب کوئی بات آتی ہے تو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بڑے سے بڑے شخص کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اچھے سے اچھے طالب علم کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے سمجھنے کے لیے تیار ہونا، سمجھنے کے لیے تیار ہونے کا مطلب ہے اپنے تعصبات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ دوسرے کی بات درست ہو سکتی ہے، اس کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو جائیے، اس کے محرکات تلاش کرنے کی بجائے اس کی دلیل پر غور کیجئے۔ تو یہ ہے سمجھنے کے لیے تیار ہونا، لے قومی یفقہون، اور پھر اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مان لیں گے، یعنی آگے بڑھ کے کہیں گے کہ سبحان اللہ، یہ بات تو واضح ہو گئی، مانے کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ تو یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بات کون لوگ مانیں گے جو ان مراحل سے گزر کر اس کو پانے کی کوشش کریں گے، وہی مانیں گے۔ تو یہاں یہ ارشاد ہوا کہ یہ جب اس راستے ہی کو چھوڑ چکے ہیں، یعنی ان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے، مخاطب کو شکست کیسے دینی ہے، اس کی بد کیسے اڑانی ہے، لوگوں میں اس کو رسوا کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں غلط فضا کیسے تیار کرنی ہے، کیا الزامات لگانے ہیں جس میں لوگ اس کی بات سننے سے انکار کرنا شروع کر دیں۔ جب ساری یہ اسکیم یہ ہے تو پھر کیا ہے، پھر ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دینا تھا تو ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا، ہمارے اکابر پر یہ حقیقت واضح کی ہوتی، کچھ بھی تردد نہ ہوتا، وہ کہتے ہم مانتے، جن کے سامنے پہلے سر جھکائے ہوئے ہیں یہ بات بھی مان لیتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہی کی سمجھ میں آئی، اچھا انہی پر الہام ہوا، پہلی بات انہی پہلی بار انہی پہ واضح ہوئی، اور وہاں یہ کہ ہمارے اندر سے ایک عام سے آدمی کو، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے زعماء میں سے نہیں ہے، انتخاب کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انتخاب کیا انسانیت کے مظہر کمال انسانیت کے مظہر اتم کا، اللہ تعالیٰ نے تو انتخاب کیا اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے انسانیت کے گلے سرسبت کا، لیکن وہ اس کو اپنے دنیوی پیمانوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ معاملہ ایسے کیوں نہیں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک تک پیغام پہنچا لیا ہوتا. تو ایک چیز, دوسری چیز, تیسری چیز, یعنی اصل بات زیر بحث ہی نہیں, اس پر کوئی گفتگو نہیں, استدلال زیر بحث نہیں. ایسی چیزیں تلاش کریں, دیکھیں کیا ملتی ہیں. کوئی ہے پتھر پھینکنے کے لیے تو اس کو تلاش کر رہے ہیں, لیکن بات کیا ہے, وہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے, وہ موضوع بحث نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو ہے, اس کو بار بار قرآن میں اس لیے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں, یعنی وہ ہدایت دینے کے لیے انتخاب کس کا کرتے ہیں, جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے, یہ ان کا قانون ہے. میں نے لکھا ہے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے. ہدایت کا سچا طالب ہونا, وہ تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے صحیح بات معلوم ہو, جگہ جگہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے, ہر پتھر کو الٹتا ہے کہیں راستہ ملے. ہدایت کا سچا طالب, اس میں وہ ساری چیزیں آپ سے آپ پیدا ہو جائیں گی. سچا طالب ہے تو جاننا چاہے گا, اور سچا طالب ہے تو بات سامنے آئے گی تو سمجھنا چاہے گا, اور سچا طالب ہے تو پانے کے بعد اس کو اپنے دامن میں کیوں نہیں لے گا, آگے بڑھ کے لے گا. یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو ہدایت کے سچے طالب ہوں گے, اور جو ہدایت سے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے میں زندگی بسر کر دیں گے, وہ لازماً گمراہ کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے. تو اس قانون کا میں نے حوالہ دیا ہے اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کی نعمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا ہوتا ہے, انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو پیغام پہنچایا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. اسلام کا مطلب ہے حوالے کر دینا, سپرد کر دینا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینا. تو یہ اسلام کی حقیقت ہے. ظاہر ہے اسلام کی اس حقیقت کو وہی پاتا ہے جو اس کا سچا طالب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اور اسی کے دوسرے پہلو کو بیان کیا, وَمَنْ يُرِدَنْ يُدِلَّهُ يَجَلْ صَدْرَهُ زَيِّكًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ, اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا اور ایسا بھیجتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے. یعنی اس کے سامنے اسلام آتا ہے, اس کی دعوت آتی ہے, پیغمبر کی بات آتی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت میں ڈال دیا گیا ہے, ایسی تنگی محسوس کرتا ہے. یہ تنگی جس کی یہاں تصویر کھینچی ہے, یعنی اسی طرح کی تنگی کہ جیسے کسی آدمی کو بڑی چڑھائی چڑھنے کے لیے مجبور کر دیا جائے, یہ اصل میں ان رکاوٹوں کا بیان ہے جو انسان نے اپنے اندر چھپا رکھی ہوتی ہیں. وہی تعصبات, وہی مفادات, وہی انانیت, وہی غلط استدلال اور غلط بنیادیں, چونکہ وہ اس کے اندر اتر چکی ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر رد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اللہ اسی طرح ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ رجس, یہ ناپاکی کیا ہے؟ شرک, جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہاں جو مخاطبین ہیں انہوں نے دین شرک کو اختیار کر رکھا ہے, وہ شرک ہی میں جی رہے ہیں, شرکی کو انہوں نے اپنے تمام بدعات کی بنیاد بنا رکھا ہے. تو فرمایا کہ یہ شرک آسانی سے نہیں آتا, یہ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو انسان بگاڑ بیٹھتا ہے. جو اللہ نے روشنی اس کے اندر رکھی ہے اس کی ناقدری کرتا ہے, جو آواز اندر سے آتی ہے اس کو سننے سے انکار کرتا ہے. اس کے اندر عقل جیسی چیز ہے, چراغ راہ ہے, راہ دکھاتی ہے, وہ اس پر بھی پردے ڈال دیتا ہے اور اپنی باغ, اپنی خواہشات, اپنی شہوات اور بدرجہ آخر جنون و عوام کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر شرک پیدا ہوتا ہے, پھر بدعات در آتی ہیں, پھر صحیح راستہ گم ہو جاتا ہے, پھر راہ نہیں ملتی. اور جب کوئی راہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے تو وہی خواہشات, وہی شہوات, وہی جنون و عوام رکاوٹ بن جاتے ہیں, और उधर से इस्तदलाल होता है, दलील होती है, दलील का जवाब मुमकिन नहीं होता, तो फिर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हमारी समझ में बात क्यों नहीं आई, और ये बात हम तक क्यों नहीं नाजिल की गई, और ये कुरान हमारे किसी बड़े पर क्यों नहीं आया, और हम में से हर एक को क्यों नहीं दे दिया गया। फिर ये चालें चलने की इंसान कोशिश करता है, तो गोया मुखातबीन की नफ्सियात का तज्जिया करके बता दिया कि अल्लाह ताला की हिदायत पानी है, तो ये रुकावटें दूर करो, अपने आप को दुरुस्त करो, सही मुकाम पर खड़े हो जाओ, और सही मुकाम वही कि हिदायत के सच्चे तालिब बन जाओ, ये बन जाओगे तो ये रास्ता तुम पर खुल जाएगा। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।